السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
لاہور میں دہشت گرد حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے دورہ امریکہ منسوخ کر دیا، دہشت گردوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اتوار کو لاہور میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد پورا شہر پیر کو سوگ میں ڈوبا رہا۔ مارکیٹیں، تعلیمی ادارے، پارکیں اور چڑیا گھر تک بند رہا۔ مرنے والوں کی تدفین پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
میڈیا ذمہ داری کا ثبوت دے، پیمرا کا مشورہ۔ حکومت اور میڈیا دونوں ہی کو واضح حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، سینئر صحافیوں کی آراء۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اور بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے مابین پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں باضابطہ مذاکرات۔ پاک ٹیم منگل کے روز پٹھان کوٹ جائے گی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ابھی کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا ہے۔ لاہور کے گلشن اقبال پارک میں ہونے والی جانی نقصان کے بعد وزیر اعظم نے قوم کو یقین دلایا ہے کہ ان کی حکومت دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ سے پیر کی شب جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ لاہور میں دہشت گرد حملوں میں معصوم جانوں کے ضیاع کے باعث یہ دورہ منسوخ کیا گیا۔ لاہور میں اتوار کی شام ہونے والے خودکش بم حملے میں 70 افراد ہلاک اور لگ بھگ 300 زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نے واشنگٹن میں ہونے والی نیوکلیئر سیکیورٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔ سرکاری بیان کے مطابق جوہری سلامتی سے متعلق سربراہ کانفرنس میں اب پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی طارق فاطمی کریں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ جوہری تحفظ سے متعلق ہر عمل میں پاکستان نے ہمیشہ سرگرم کردار ادا کیا ہے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کے تحفظ کے لیے بھی کثیر الجہتی کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام وضع کیا گیا ہے۔ دریاسنا پیر کی شب قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گرد جہاں کہیں بھی اور جس بھی بھیس میں ہوں گے انہیں ڈھونڈ نکالا جائے گا۔
میں آج آپ کے سامنے اس عہد کی تجدید کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب رکھ رہے ہیں۔ یہ حساب چکایا جا رہا ہے اور اس کی آخری قسط ادا ہونے تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں جاری دھرنے کا نام لیے بغیر کہا کہ اسلام امن کا دین ہے۔
اللہ اور رسول کے نام پر لا قانونیت، جلاؤ گھراؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، بدامنی پھیلانا اور عام انسانوں کے لیے، عام مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی طرف سے روا رکھی جانے والی نرمی کو کسی صورت بھی کمزوری نہ سمجھا جائے۔
روا رکھی گئی نرمی کو ریاست کی کمزوری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے بسی نہ سمجھا جائے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری یعنی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس وقت تک حکومت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تاکہ معصوم لوگوں کے مذہبی جذبات ابھارنے کی کوشش کرنے والے کامیاب نہ ہوں، لیکن واضح رہے کہ اشتعال پھیلانے، نفرتوں کی آگ بھڑکانے، فرقہ واریت کو ہوا دینے اور عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کو ضرور بضرور قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے حامیوں نے اتوار کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب ریلی نکالی اور روکنے پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پیر کو کوئی جھڑپ تو نہیں ہوئی، البتہ مظاہرین اب بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اتوار کے روز لاہور کے اقبال پارک میں خودکش حملے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ اس حملے میں کم از کم 72 افراد ہلاک اور 30 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ دوسری طرف فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا ہے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف پیر کو سانحہ لاہور کے زخمیوں کی عیادت کرنے جناح اسپتال پہنچے، جس کے بعد انہوں نے امن و امان کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی شریک تھے۔ اس اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال پر کلیدی نوعیت کے فیصلے کر کے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دریاسنا انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے بتایا ہے کہ سانحہ لاہور کے بعد سے پنجاب کے مختلف شہروں میں 5 آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں دہشت گرد اور ان کے سہولت کار گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی بھاری مقدار میں ان لوگوں کے قبضے سے برآمد ہوا ہے۔ خبروں کے مطابق راولپنڈی میں فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پیر کے روز سانحہ لاہور کے پس منظر میں آرمی چیف کی صدارت میں ایک اہم اجلاس بھی ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت، جو کہ مسلسل اپنے صوبے میں فوج یا رینجرز کے آپریشن کی مبینہ طور پر مزاحمت کرتی رہی ہے، اب اس کے رویے میں بھی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ حکومت پنجاب کے ترجمان زعیم قادری کی پیر کے روز میڈیا کے ساتھ گفتگو۔
سیکیورٹی کا مسئلہ آپ کو پتا بہت بڑا ہے، ٹرائبل ایریا ہے بٹوین پنجاب، کے پی کے اینڈ بلوچستان، وہاں پر آپریشن کے لیے پہلے بھی رینجرز کو طلب کیا گیا تھا، تو یہ بات کوئی مطلب رینجرز کوئی مطلب ضد یا چڑھ نہیں ہے ہماری، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دے آر پارٹ آف آر سسٹم۔ اگر پی ایچ اے ذمہ دار ٹھہرائی گئی تو یقیناً وہ ذمہ دار ہوں گے، اگر کوئی پولیس کے لوگ جن کی ڈیوٹیز تھی اور وہ ڈیوٹیز میں موجود نہیں تھے تو یہ لاپسز ہیں، ان پر سٹرن ایکشن جو ہے وہ امیڈیٹلی لیے جائیں گے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیپس نہیں ہے، بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن پولیس، سی ٹی ڈی جو کامیابی حاصل کی ہے ان کی طرف بھی دیکھ لیجیے۔
سانحہ لاہور میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 72 ہو چکی ہے۔ دن بھر مرنے والوں کی تدفین کے موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اتوار کو ایسٹر کا تہوار تھا اور مسیحی بھائی بھی گلشن اقبال پارک میں اپنی عید منا رہے تھے جب دھماکہ ہوا۔ مسیحیوں نے اپنے مرنے والوں کے لیے یوحنا آباد کے گرجا گھروں میں خصوصی سروسز منعقد کی اور آہوں اور سسکیوں میں تدفین کا عمل مکمل ہوا۔ پیر کو لاہور میں سوگ کا یہ عالم تھا کہ مارکیٹیں، تعلیمی ادارے، پارکیں اور حتیٰ کہ چڑیا گھر تک بند رہا۔ ادھر جائے وقوع سے ایک مشکوک شناختی کارڈ ملنے کے بعد پولیس اس امکان پر تفتیش کر رہی ہے کہ یہ شخص ہی خودکش بمبار تو نہیں تھا۔ سانحہ لاہور کی ایف آئی آر تھانہ گلشن اقبال کے سب انسپیکٹر کی مدعیت میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے تھانے میں درج کر لی گئی ہے، جس میں نامعلوم افراد پر دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل کی دفعات عائد کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق اتوار کی شام 4 نوجوان شلوار قمیض پہنے گلشن اقبال پارک میں داخل ہوئے۔ پولیس کا ایک سپاہی جب ان کی طرف بڑھا تو ان میں سے ایک بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے جھولوں کے قریب اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ باقی 3 افراد اس افراتفری میں منظر سے غائب ہو گئے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اتوار کو لاہور میں گلشن اقبال پارک میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک اور لگ بھگ 300 زخمی ہو گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں اس ہولناک دہشت گرد حملے کے مجرموں کو جلد انصاف کے کٹہرے تک لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر ممتاز قادری کے حامیوں کا دھرنا جاری ہے۔ پیر کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے چیلم کے موقع پر راولپنڈی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور پھر وہاں سے انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا تھا۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات بتاتے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر ممتاز قادری کے حامیوں کا دھرنا پیر کو بھی جاری رہا۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے چیلم کے سلسلے میں اتوار کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین نے اسلام آباد کا رخ کیا اور رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے جب وہ پارلیمنٹ کی عمارت کی جانب بڑھے تو پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ صورتحال میں کشیدگی کے بعد حکومت نے وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کر لیا تھا۔ مظاہرے میں شامل افراد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے قائدین نے انہیں پرامن رہنے کی واضح ہدایات دی ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مطالبات منظور کروائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔
وہاں بھی پرامن ہمارے لوگ رہیں، یہاں بھی ہمارے لوگ پرامن آئے، جب ان لوگوں نے شیلنگ کی ہے اور شیل کے ساتھ پھر لوگ جو منتشر ہوئی ہیں اس میں پتہ نہیں کون لوگ تھے، جو بھی لوگ ہیں انہوں نے فائدہ اٹھائے، غیر لوگوں نے فائدہ اٹھا کے ان کے میٹروں کو جو ہے تنصیبات کو جو ہے تباہ کیے اور شیشے توڑے، اور اس کے پورے الزام جو ہے حکومت نے جو ہمارے قائدین اور ہمارے لوگوں پہ لگا دیے۔ لیکن ہم لوگ اس وقت بھی پرامن تھے، ابھی ہمارے لوگ پرامن بیٹھے ہیں، قائدین پرامن بیٹھے ہیں، اور ہمارے قائدین یہی چاہتے ہیں کہ حکومت کے لوگ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں۔
ہمارے جو اسلاف تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ شاید وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا جو بھی توڑ پھوڑ ہم میں سے کرے گا اس جلوس میں اور ریلی میں وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جو ہم میں سے ہوگا وہ ان کو پکڑ کے ہم کے ہمارے حوالے کرے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ املاک کو نقصان پہنچانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنا موقع پیش کرنا ہے اور اس موقع پہ ڈٹنا ہے، اور اس موقع پہ ہم نے اپنا جو ہے نا اصولی جو ہے وہ حق حاصل کرنا ہے۔
حکومت کے نمائندوں اور مظاہرین کے قائدین کے درمیان اتوار کی شب ابتدائی بات چیت بھی ہوئی تھی، جس کے بعد مظاہرین نے پارلیمنٹ کی جانب نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس بارے میں ہونے والی مزید بات چیت میں کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ پیر کو جھڑپیں تو نہیں ہوئی، تاہم ممتاز قادری کے حامی دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے، جبکہ دن بھر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بھی معطل رہی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان کے گرفتار ساتھیوں کو رہا کرنے کے علاوہ حکومت یہ یقین دہانی کروائے کہ وہ توہین مذہب سے متعلق قانون میں کسی طرح کی ترمیم نہیں کرے گی، جبکہ مظاہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ توہین مذہب کے جرم میں جن افراد کو عدالتوں سے سزائیں سنائی جا چکی ہیں حکومت ان پر عمل درآمد کرے۔ اتوار کو مظاہرین نے میٹرو بس اسٹیشنز پر بھی توڑ پھوڑ کی تھی، جس کی وجہ سے پیر کو میٹرو سروس معطل رہی۔ اس وقت اہم سرکاری عمارتوں اور سفارت خانوں پر مشتمل وفاقی دارالحکومت کے علاقے ریڈ زون میں فوج تعینات ہے۔ اتوار کو ہونے والی جھڑپوں میں پولیس کے مطابق لگ بھگ 20 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں ہونے والے خودکش دھماکے اور اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبد القیوم نے ہمارے ساتھی اسد حسن سے تفصیلی بات چیت کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ آپ کا میں انالیسس بھی چاہوں گا اور آپ کی انپٹ بھی، کیا یہ انتظامی سطح پہ بہت بڑا ایک میس اپ نہیں ہوا، گورنمنٹ کے لیے چیلنج نہیں بن گیا ہے، کیا اس کی پہلے خبر تھی یا نہیں تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ تھی یا نہیں کہ یہ موب اسلام آباد کا رخ کر سکتا ہے، کیونکہ چہلم کی جو تقریبات تھیں وہ تو پنڈی میں تھیں؟
یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور دی پوائنٹ از کہ ادھر آنے کے لیے تو ان کو پولیس نے روکنا تھا کہ یہ ریڈ زون کی طرف نہ آئیں اور وہاں یہ چیلم کی جو سیلیبریشن کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ چونکہ پولیس سے اوور ویلم ہوئے اور پولیس آگے اجتناب کرتی ہے کہ کوئی فورس یوز کرے، تو پھر انہوں نے رینجرز کے حوالے کیا اور پھر ابھی فوج کے لیے بھی، تاکہ پولیس کی فائرنگ سے کوئی نقصان نہ جانی ہو اور اس سچویشن کو کنٹرول کیا جائے۔ انفارچونیٹلی ایک اسکول آف تھاٹ یہاں ایسا ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر ہو کے وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بنے وہی قانون ہو، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، ملک ترقی اس طرح نہیں کرتے، سویلائز ملک کے اندر عدلیہ قوانین اور وہ ایک سسٹم کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے، تو اس سچویشن کے اوپر انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔
صحیح، تو آپ کے سامنے یا حکومت کے سامنے آخر کوئی ریڈ لائنز تو ہوں گی کہ اگر اس سے آگے چیزیں کراس کرتی ہیں تو اس کو پوری طرح سے اسرٹ کر؟
ریڈ لائن تو یہی ہے، لیکن ایک سچویشن ایگریویٹ ہوئی ہے تو فوج بلا لی گئی ہے، فوج کے آگے کوئی یہ پرابلم نہیں ہے، اور یہ آئی ایم شیور کہ یہاں یہ چیک ہو جائیں گے اور یہ ڈسپرس ہو جائیں گے۔
آخری بات سر، آپ مصروف بھی ہیں اس میں، گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں، آپ ہمارے ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں، میں جنرلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وقت آ نہیں گیا کہ ریاست ایک لکیر اس کو کھینچنی ہوگی ایکسٹریمزم کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، اور جو لوگ ریاست کی ریٹ چیلنج کرتے ہیں ان کے خلاف کس طرح سے نمٹنا ہے، بڑی کلیئر کٹ چیزیں ہونی چاہیے۔
دیکھیے وہ لائن کھینچی ہوئی ہے، ہم نے اپنے معروضی حالات ہیں، پاکستان جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ، اسپین یا جرمنی نہیں ہے، یہاں تین چار پانچ صوبے ہیں، پھر یہاں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، پھر انفارچونیٹلی سیکٹیرین ڈیوائڈ کے لوگ ہیں، پھر پولیٹیکل ریلیجن کو پالیٹکس کے اندر انوالو کر کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کو یوز کر کے پولیٹیکل ایڈوانٹیجز حاصل کرتے ہیں، یہ ایک بڑی ٹیپیکل سچویشن ہے، اور اس کو فورس کے ساتھ کرب کرنے کی بجائے وزڈم کے ساتھ کرب کرنا بڑا ضروری ہے, تاکہ آپ وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اس لحاظ سے ہم اس کو بڑی سوچ سمجھ کے آگے چل رہے ہیں, اور یہ حکومت نواز شریف صاحب کی بھی دائم بازو کی حکومت سمجھی جاتی ہے. یہ لوگ سارے پریکٹیکل مسلم ہیں اور یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ ایسا موقع سے فائدہ اٹھا کے مختلف لوگ پالیٹکس بھی کرتے ہیں تو اس کو اس کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے.
بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ایک رہنما ڈاکٹر عارف الوی سے اسد حسن نے لاہور خودکش حملے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کافی ایک پریشان دن تھا پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. پہلے لاہور میں بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد پھر جو مظاہرین یا موب اس کا اسلام آباد کی مین سڑکوں پہ آ جانا, ریڈ زون اس علاقے میں آ جانا جس کو بہت حساس خیال کیا جاتا ہے. آپ سے پہلے تو اگر ہم لاہور پہ بات کریں, ممتاز قادری اس کا 40واں, یہ سارے واقعات کو انٹر کنیکٹڈ آپ کو نظر آتے ہیں؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انٹر کنیکٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا واقعہ الگ ہے اور اسلام آباد کا واقعہ الگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے واقعے کے اندر وہی خودکش والی کیفیت چلائی گئی ہے, یہ ایک بڑی خطرناک کیفیت چلتی رہے گی. اس میں کچھ ٹیلی ویژن اسٹیشن یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کی سیکیورٹی نہیں تھی. اصل میں ان معاملات کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب یہ خودکش حملہ آور باقاعدہ باہر نکل جائے تو سارے سینکڑوں عوام کو جو سافٹ ٹارگیٹ ہیں وہ ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہو سکتی. البتہ ان بزی ایریاز کے اندر کچھ نہ کچھ سیکیورٹی امپروومنٹس ہونے چاہیے, مگر بنیادی طور پر اس ساری جنگ کے اندر, ساری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر, میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب تک ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں نکلے گا علماء اسلام کے پاس سے, یعنی کلین شیون عارف علوی کے پاس سے نہیں, علماء اسلام کے پاس سے جب تک کاؤنٹر نیریٹو نہیں نکلے گا تو یہ ریکروٹس پیدا ہوتے رہیں گے اور بنتے جائیں گے خودکش حملوں کے اعتبار سے. آپ اس کو اس طرح سے نہیں سیکھیے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو کی مغرب میں بھی, یورپ کے اندر بھی ضرورت ہے.
اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد کی جانب. ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, فوج کو بلا لیا گیا ہے, حکومت یا انتظامیہ کتنی کمزور نظر آئی ہے ساری ایپیسوڈ میں آپ کو, اور اب ان حالات میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, فوج کے سامنے کیا ریڈ لائنز ہونی چاہیے ہیں, آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم لگا وہ جلسے سے پنڈی سے نکلے اور اسلام آباد تک پیدل بہت سارے لوگ پہنچے, تو کافی ٹائم تھا, حکومت کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. جو میں نے اب تک سنا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو 10 ڈیمانڈز ہیں جو رکھی گئی وہ ایسی ہیں کہ جس کے اندر کسی حکومت کو ان ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کرنا بھی مشکل ہے. ایک دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اتنے دنوں ان ایشوز پر سافٹ بھی رہی, حکومت کے اپنے لوگوں نے فتاوے دیے. میں سمجھتا ہوں منسٹر آف ریجنس افیئرز بھی صاحب نے, جو منسٹر آف ریجنس افیئرز ہیں انہوں نے بھی فتویٰ دیا اس حوالے سے, ممتاز قادری صاحب کے ممتاز قادری کے حوالے سے فتویٰ دیا, اور پرائم منسٹر صاحب کے داماد نے بھی اس سلسلے میں بیان دیا ان کے فیور میں. تو لہٰذا یہ کانفلکٹ حکومت کی اپنی جماعت کے اندر سے بھی نکل رہا ہے.
لیکن یہ معاملہ پورے پاکستان کا ہے, آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں ابھی, جہاں پہ یہ ایک طرح سے دھرنا ہے, وہاں پہ ایمبیسیز ہیں, انٹرنیشنل پرسیپشن کیا بن رہا ہے, امیجز کیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں, ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں دنیا کو؟
انٹرنیشنل پرسیپشن, دیکھیے انٹرنیشنل پرسیپشن مجھے اتنا بادر نہیں چلتا جتنا مجھے پاکستان کے اندر کے حالات بادر کرتے ہیں. انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہم ہیں وہ ہیں, مگر پاکستان کے اندرونی حالات کے اعتبار سے ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کیا لگتا نہیں ہے کہ ایک تو خیر حکومت ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کو آپریٹو اسٹیٹ کا ایک کمپوننٹ ہے اور ایک ریاست ہے, اس کو ایک لکیر کھینچ لینی چاہیے, پھر وہ بھلے اپوزیشن ہو, آپ کی جماعت ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ حساس علاقوں میں ایک جو لمٹس دی گئی ہیں اس سے آگے جائیں تو پھر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈیفائنڈ ہو, ایس او پیز بڑے واضح ہوں, کیا خیال ہے آپ کا؟
دیکھیے یہ لا اینڈ آرڈر, ہر چیز کو اگر لا اینڈ آرڈر کے دوربین سے دیکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حکمران اس بات سے بھی آزاد ہو جائے گا کہ حقوق پورے کرنے ہیں. ہمارے پروٹیسٹ کے اور اس پروٹیسٹ کے اندر فرق ہے. ہمارا پروٹیسٹ ایک جمہوری پروٹیسٹ تھا کہ انتخابات پر اچھی طرح سے منصفانہ ہونے چاہیے, یہی پروٹیسٹ تھا اور یہی آج تک اس کی تگ و دو جاری ہے.
کوئی دنیا پاکستان کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ منصفانہ ہوئے. الیکٹورل ریفارمز کمیشن بیٹھا ہوا ہے جو ہم نے بنوایا ایز اے فائنل ریزلٹ آف دیٹ پروٹیسٹ, ہم نے وہ بنوایا. ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے اور سپریم کورٹ میں بھی ہماری ہیئرنگ ہوئی. تو ایک معاملہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں سیٹسفیکشن کی ہماری پوری سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, مگر ہم نے سارے ایونیوز کو ٹچ کیا. یہ ہمارا ایشو لا اینڈ آرڈر سچویشن میں, لہٰذا یہ چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے تھی. حکومت نے اپنے لوگوں کو اس کے فیور میں بیانات دینے سے بھی تو روکنا چاہیے تھا. اگر حکومت خود اندرونی انتشار کا شکار ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئسچنز کیے جائیں, لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت چونکہ زیادہ مستحکم نہیں ہے, اس کی جو روٹس ہیں وہ زیادہ گہری نہیں ہیں, اور اکثر پھر یہ اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا دھرنا ہو یا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں جمہوری اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر تھا, لیکن اس طرح کے واقعات جس میں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے سسٹم کے لیے, اور وہ ایسے مطالبات جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ماننے کے لائق بھی نہیں ہیں, لیکن اگر یہ طوالت اختیار کر جاتا ہے یا کسی بڑے بڑے خلفشار پہ اگر یہ منتج ہوتا ہے تو اس کے نتائج حکومت کے لیے یا نظام کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟
یہ ایسے واقعات جمہوریت خطرے میں ان واقعات سے کم پڑے گی, ان حالات سے زیادہ پڑے گی جو پاکستان کے ہیں. یعنی کرپشن کی انتہا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا سندھ کیا, یہ سندھ کے حالات ادھر ادھر. جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ چیزیں وہ یہ ہیں کہ جمہوری حکومت لوگوں کی نیڈز کو پورا نہیں کر رہی. یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جمہوریت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا وہ وعدہ نہ پورا کرنا جو آئین عوام سے کرتا ہے کہ 60% لوگ پاکستان میں رات کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کرتے, دنیا کھاتے. دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں سے مہنگائی پر بہت بڑا اثر پڑا, پاکستان میں بھی مہنگائی کم ہوئی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی پارٹیسپیشن معیشت میں کہیں سے نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا وہ جو سوشل ریسپانسبلٹی اور سوشل کانٹریکٹ ہے وہ مجھے بہت بڑا خطرہ لگتا ہے, اور انصاف کا نہ ہونا. تو یہ 25 سال لگتے ہیں ایک مقدمے کو لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک جاتے جاتے, لاکھوں مقدمے فیصلہ نہیں ہوتے, لاکھوں کرائم اس کی وجہ سے چلتے ہیں. جمہوریت کو خطرہ ان بیسک فنڈامنٹلز کی پاورٹی کی وجہ سے, نہ کہ ان سے. ان سے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. رہنما تحریک انصاف آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.
پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی پیمرا نے اتوار کے روز میڈیا سے کہا ہے کہ وہ لاہور اسلام آباد میں ہونے والے واقعات کی محتاط اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کریں. پیمرا کے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ حساس واقعات کی رپورٹنگ اور تجزیوں کی ادارتی ذمہ داری ٹی وی چینلز کی اعلی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے اپنے بیان میں نشریاتی اداروں سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ طریقے سے لاہور دھماکے کی کوریج کریں. ادھر اسلام آباد میں جاری ممتاز قادری کے حامیوں کے دھرنے کی میڈیا پر کوریج نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کی وجہ بھی پیمرا کی طرف سے ٹیلی ویژن چینلز کو جاری کیا گیا انتباہ ہی ہے. پیمرا نے اتوار کی شب جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ برسلز حملوں کے بعد بین الاقوامی نشریاتی اداروں نے جس طرح ان واقعات کی کوریج کی, اس سے پاکستانی میڈیا بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اتوار کی شام لاہور میں ہوئے ایک خودکش بم حملے میں 70 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. پاکستان میں شعبہ صحافت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ پیمرا کو اس طرح کی ہدایات جاری کرنے کی اس لیے بھی ضرورت پیش آئی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات دہشت گردی کے واقعات کی کوریج میں ذمہ داری نہیں برتی جاتی. صحافی راشد رحمان نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تجربہ کار ایڈیٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ چیزیں بھی نشر ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے.
اب بات یہ ہے کہ پیمرا اس طرح اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈسکریمنیٹ کرے اور کچھ چیزوں پہ انٹروین کرے اور باقی چیزوں پہ نہ کرے, تو یہ کوئی کنسسٹنٹ پالیسی تو نہیں کہی جا سکتی. اول تو میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ اس طریقے کے ڈائریکٹیوز دے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ہاں پریس ایڈوائس اور پریس کو آزادی نہ دینا یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. اس دور میں سے ہم نکل تو آئے ہیں کچھ عرصے سے, کچھ دو تین دہائیوں سے, لیکن اس قسم کی چیز سے پھر وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور لوگ میڈیا میں بالخصوص اور میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں اس بات سے کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔
سینئر صحافی ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حالات میں حکومت اور میڈیا دونوں ہی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا حکومت کی طرف سے اس قسم کی اپروچ رکھنا کہ بھی آپ میڈیا کو ایڈوائز کریں کہ ریسپانسبل ہو، تو اس سے یہی پتہ چل اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو میڈیا پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اور میڈیا کی طرف سے حکومت یعنی اس قسم کی ایونٹس کے سلسلے میں جو کچھ بھی پچھلے دنوں میں یا جب سے براڈ کاسٹ میڈیا پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے، وہ اس کی اپروچ بھی جو ہے نا میرے خیال سے نان پروفیشنل رہی ہے۔
ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس بارے میں ایک متوازن حکمت عملی بنانی چاہیے، کیونکہ خبروں کو نہیں روکا جا سکتا اور دوسری صورت میں اس کے اثرات منفی ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ ممتاز قادری کے حامی اتوار کی شام جب اسلام آباد میں داخل ہوئے اور ان کی پولیس سے جھڑپ ہوئی تو مقامی میڈیا پر خبریں نشر ہوئیں، لیکن پیر کو اس بارے میں ٹیلی ویژن چینلز پر خاموشی رہی۔ اس ساری صورتحال پر بعض مذہبی تنظیموں سے وابستہ افراد میڈیا سے نالاں بھی ہیں، کیونکہ ان کا موقف ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز ان کے احتجاج کی کوریج نہیں کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں بعض مشتعل نوجوانوں نے اتوار کی شب کراچی پریس کلب پر حملہ بھی کیا، جس کی صحافی تنظیموں کی طرف سے مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے ملک کی نئی پارلیمنٹ پر راکٹ فائر کیے ہیں، جبکہ ملک کے قائم مقام وزیر داخلہ اسمبلی سے خطاب کرنے والے تھے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ افغان سینیٹر نثار آریس نے پیر کے روز ایک صحافی کو بتایا کہ اس حملے سے معمولی نوعیت کا نقصان ہوا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
افغانستان اصابت کرد و خوشبختانه که از اثر فایر این راکت بر هیچ گوش کس صدمه نرسید۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راکٹ پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک ٹوائلٹ کی دیوار پر آ کر لگا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ راکٹ کی وجہ سے صرف ٹوائلٹ کی دیوار کو نقصان پہنچا ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ قانون ساز کی رپورٹ کی طالبان کے ایک ترجمان نے تردید کی ہے، جس کا کہنا ہے کہ جنگجو حملے میں شدید جانی نقصان ہوا ہے۔ ایک سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ پہاڑ کی ایک چوٹی سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے 3 راکٹ فائر کیے گئے، جو پارلیمنٹ کی عمارت سے کئی 100 میٹر دور ہے۔ طالبان نے حملے کی بہت سی تصاویر جاری کی ہیں، جس میں کابل میں پارلیمنٹ کے نزدیک دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
برسلز کے وفاقی استغاثہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ انہوں نے دہشت گرد گروپ میں ملوث ہونے پر 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں پچھلے ہفتے دارالحکومت میں ہونے والے بم دھماکے کے سلسلے میں عمل میں آئی ہیں، جس میں 35 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 4 امریکی شہری بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک چوتھا شخص بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اسے اتوار کے روز رہا کر دیا گیا۔ بیلجیم کی بلوا پولیس نے دائیں بازو کے تارکین وطن مخالف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کی، جو اتوار کے روز مرکزی برسلز میں جمع سوگواروں سے الجھ پڑے۔ یہ افراد ملک کے بدترین دہشت گرد حملے کا شکار ہونے والوں کی یاد میں اکٹھے ہوئے تھے۔ رچرڈ گرین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ سرگرم کارکنوں نے تارکین وطن مخالف نعرے بلند کیے اور نازیوں کی طرح سلوٹ کیا جیسے ہی وہ سٹی اسکوائر پہنچے۔ اس گروپ جو خود کو کیجول اگینسٹ ٹیررزم کہتا ہے اور اسکوائر میں پہلے سے موجود لوگوں کے درمیان زیادہ تر تلخ کلامی ہوئی، لیکن ہاتھا پائی بھی ہوئی اور ایک دوسرے پر بوتلیں پھینکی گئیں۔ بیلجیم کے ایک رہائشی ولاسلو اگانٹینو کا کہنا ہے، یہ صحیح مقام نہیں ہے، یہ صحیح وقت نہیں ہے، یہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایسا سب مظاہروں کے دوران کرتے ہیں جب وہ یہ لوگ آتے ہیں۔ مارچ اگینسٹ فیئر اتوار کے روز طے کیا گیا تھا، لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ اجتماعات سے گزشتہ ہفتے کے حملے میں ہونے والی تحقیقات کو نقصان پہنچے گا۔ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز کے نزدیک شہر کے ایئرپورٹ اور ایک سب وے اسٹیشن پر 3 سلسلے وار بم حملوں میں 30 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 300 زخمی ہو گئے. اس منصوبے میں ملوث کئی افراد کی تلاش جاری ہے. برسلز پولیس نے دارالحکومت میں اور اس کے ارد گرد 13 نئے چھاپے مارے ہیں اور دہشت گردی سے تعلق کے شعبے میں 9 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے. سرکاری وکیل کا کہنا ہے کہ 5 کو بعد میں رہا کر دیا گیا. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. لاہور میں خود کش حملے کے بعد بری افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک اعلی سطح اجلاس کی صدارت کی اور پنجاب کی صورتحال کا جائزہ لیا. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پنجاب میں عسکریت پسندوں کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی ضرورت ہے. ماضی میں پنجاب کی حکومت پنجاب میں کسی فوجی کارروائی کے سلسلے میں گریز کر رہی تھی. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں اتوار کو ہونے والے مہلک دہشت گرد حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اس میں ملوث دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے صوبے میں کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. اتوار کی شب لاہور کے وسط میں واقع گلشن اقبال پارک کے باہر ہونے والے ایک مہلک خودکش حملے میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ لگ بھگ 300 افراد زخمی ہوئے تھے. پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ پیر کو فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے راولپنڈی میں ایک اعلی سطحی اجلاس میں لاہور حملے میں ملوث دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے پنجاب میں جاری کارروائیوں کا جائزہ لیا. تجزیہ کار اکرام سہگل کا کہنا ہے کہ طویل عرصہ سے ایسی کارروائیوں کی ضرورت تھی مگر شدت پسندوں کے رد عمل کے خوف کے باعث حکومت اس پر آمادہ نہیں تھی.
اور بات یہ ہے کہ یہ آپریشن اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ ان کی کنیکشنز ہیں، ان کی لوجسٹکس ہیں، سیف آفس ہیں، ان کی کمپلیٹ نیٹ ورک ہے، وہ جب تک آپ نہیں توڑیں گے نہیں کر سکتے.
پاکستان فوج نے 2014 کے وسط میں دہشت گردوں کے خلاف شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا. طویل عرصہ سے پنجاب میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہونے کی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں مگر اس سلسلے میں اب تک فیصلہ کن کارروائی نہیں کی جا سکی. پنجاب میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز نے لاہور میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اس تاثر کو رد کیا کہ حکومت نے صوبے میں آپریشن میں تاخیر سے کام لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور حکومت اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائے گی.
یہ سب درندے ہیں جو ڈر میں مبتلا ہیں اور شاید سمجھتے ہیں کہ ایسے کاروائی کر کے پھول جیسے بچوں کو شہید کر کے خوف و ہراس پھیلا کر ہمارے عزم کو مزلزل کر سکتے ہیں. یہ ان کی بھول ہے. جو سن رہے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں، اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں پاکستانی قوم بھی ہے، اس میں پاکستان کے صوبے بھی ہیں، سب یکسوں ہیں کہ ہم انشاءاللہ دہشت گردی کے کینسر کو ختم کریں گے.
انہوں نے کہا کہ جہاں ضرورت پڑ رہی ہے وہاں حکومت کارروائیاں کر رہی ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے پٹھانکوٹ فضائی اڈے پر دہشت گرد حملے کی تفتیش کے سلسلے میں پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے بھارتی حکام سے ملاقات کی ہے. پاکستان سے جانے والی 5 رکنی ٹیم پٹھانکوٹ کا دورہ بھی کرے گی. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں مزید تفصیلات.
بھارت اور پاکستان میں پٹھانکوٹ ایئر بیس پر دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں باضابطہ مذاکرات ہوئے. پاکستان کی ایک 5 رکنی مشترکہ ٹیم تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے اتوار کے روز دہلی پہنچی ہے. اس کے ارکان پیر کے روز بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے ہیڈ کوارٹر گئے جہاں انسپکٹر جنرل سنجیو کمار نے ان کا خیر مقدم کیا. ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسیوں کے ذریعے کی جانے والی اب تک کی جانچ سے متعلق تفصیلات کے سلسلے میں ایک پریزنٹیشن دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے ارکان نے گرداس پور کے متنازعہ ایس پی سلوندر سنگھ اور ان کے اہل خانہ کی کال تفصیلات طلب کی ہیں. سلوندر سنگھ کو مبینہ طور پر حملے سے قبل حملہ آوروں نے ان کی کار سمیت اغوا کر لیا تھا. پاکستانی ٹیم نے پٹھانکوٹ ایئر بیس کے کمانڈر سے بھی پوچھ گچھ کی اجازت چاہی ہے. اس کے علاوہ اس نے حملہ آوروں کی پوسٹ مارٹم اور ڈی این اے رپورٹ اور ان کے ذریعے استعمال کیے جانے والے فون بھی طلب کیے ہیں. تاہم اس کی امید کم ہے کہ بھارتی انتظامیہ موبائل فون ان کے حوالے کرے. बताया जाता है कि पाकिस्तानी टीम ने दहशतगर्दाना हमले और कार छीनने के वाकयात के सिलसिले में दर्ज की गई FIR की नकल और सरहद से एयरबेस तक नसब CCTV फुटेज भी फराहम करने को कहा है। ऐसा समझा जाता है कि भारत की जानिब से जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर की आवाज़ का नमूना पाकिस्तान से मांगा जाएगा। भारत का दावा है कि हमलावर फोन पर जैश मोहम्मद के जिम्मेदारों के रابطے में रहे हैं। पाकिस्तानी टीम मंगल के रोज एक खसूसी तैयारी के जरिए पठानकोट जाएगी। भारत के वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने पीर के रोज कहा कि पाकिस्तानी टीम को एयरबेस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसकी रसाई सिर्फ वहीं तक होगी जहां जुर्म सरजद हुआ था। ख्याल है कि 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था जिसमें भारत के 7 सिक्योरिटी जवान और तमाम हमलावर हलाक हुए थे। भारत का कहना है कि हमलावरों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से था। हमले के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और हमले के मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया था। उसके बाद जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में ले लिया गया। हमले की तहकीकात के लिए पाकिस्तान ने एक टीम तशकील दी जो कि पंजाब इंसदाद दहशतगर्दी महकमे के सरबराह एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद ताहिर राय की क्यादत में दिल्ली पहुंची है। कांग्रेस ने पाकिस्तानी टीम को यहां आने की इजाज़त देने के हुकूमत के फैसले को गलत ठहराया, जबकि BJP ने कहा कि उसे उम्मीद है कि जब भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी तो उस वक्त भी ऐसा ही ताउन और तालमेल देखने को मिलेगा। पठानकोट हमले के सिलसिले में पाकिस्तान के अब तक के इकदाम पर भारत ने इत्मीनान का इजहार किया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
972 जहां आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमरीकी सेंट्रल एजेंसी के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन ने मार्च के शुरू में मास्को का दौरा किया। ये इत्तला पीर के रोज आम की गई। CIA के सरबराह का रूसी के दारकूमत के दौरे के बारे में ये पहली खबर रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अवामी सतह पर दी, जबकि CIA ने उसके बाद इसकी तस्दीक की। इंटरफैक्स खबर रसा इदारे ने इतला दी है कि वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह खबर मास्को में अखबारी नुमाइंदों को बताई। अमरीकी CIA दफ्तर के पब्लिक अफेयर्स के डायरेक्टर ने पीर के रोज ब्रेनन के दौरे की तस्दीक की। सऊदी क्यादत वाले इतिहाद ने जो यमन में शिया बागियों के खिलाफ लड़ रहा है, पीर के रोज कहा कि उसने 9 यरगमाली सऊदियों की रिहाई के बदले में 109 यमनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इतिहाद के बयान में ये तफसील नहीं दी गई कि इन सऊदियों को कैसे और कहां गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कहा कि यमनियों को सऊदी सरहद के नजदीक कब्जे में लिया गया था। अक्वामे मुत्तहिदा ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि मुतहारिफ फरीक 10 अप्रैल से मुलगीर जंगबंदी पर रजामंद हो गए थे और 18 अप्रैल को आमने सामने अमन बातचीत कुवैत में तय की गई थी। अनकरा और उसके मगरबी हलीफों के दरमियान 2 तुर्क सहाफियों के मुकदमे में सीनियर गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत के बारे में सिफारती तनाज़ा बढ़ रहा है। इस्तांबुल से डोरियन जॉन्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की वजारत खारजा और वजारत इंसाफ सिफारतकारों को तुर्की की अदलिया में मुदाखलत का मुरद्दे इल्जाम ठहरा रही हैं। तफसीलात के साथ बहजत चिलानी।
नाकाबिले कबूल, ये इजहार ख्याल किया तुर्की के वजीर इंसाफ बैके बोस्ताग ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर। वो चैन दुंदा और एडम गुल सहाफियों के मुकदमे में गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत के बारे में बात कर रहे थे। तुर्की के कलीदी मगरबी हलीफों में से बेशतर मुल्कों के सिफारती नुमाइंदे इन सहाफियों के मुकदमे के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। अगर इन सहाफियों का कसूर साबित हो जाता है तो उन्हें अपनी तहरीरों पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इन तहरीरों में उन्होंने हुकूमत पर शाम के जिहादियों के लिए हथियारों की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया था। सीनियर सिफारतकारों की बड़ी तादाद में शिरकत को सहाफी दुंदा और गुल के लिए हिमायत के मुजाहरे के तौर पर देखा जा रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमे पर बैनुल अक्वामी सतह पर शदीद तनकीद जारी है। तुर्की की वजारत खारजा ने भी पीर के रोज तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उसने इस सिलसिले में बाजाबता तौर पर शिकायत का इंदराज कराया है। ये तनकीद एक ऐसे वक्त पर की गई है जब सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज अपने इत्तेहादियों पर शदीद नुक्ताचीनी की।
इस्तांबुल'daki konsoloslar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya?
सदर रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तांबुल में मुकदमे में शिरकत करने वाले मुतअद्दिद कौंसल जनरल से इस्तफसार किया कि आप हैं कौन, आपका यहाँ क्या काम है। سفارتکاری کا مخصوص دائرہ کار اور آداب ہوتے ہیں. انہوں نے سفارتکاروں کو بتایا یہ آپ کا ملک نہیں ہے. ترکی کے حکومت نواز میڈیا میں بھی ایسے ہی جذبات کی بازگشت سنی گئی. ترکی کے روزنامے جمہوریت اور المونیٹر ویب سائٹ پر سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں
I think it's mainly for his own supporters, you know, to drum up support for himself in Turkey. You know, he's still pushing for a constitutional change.
کالم نگار سیمی ادیس کہتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال خود صدر کے حمایتیوں کے لیے ہے تاکہ وہ ترکی میں ان کی حمایت میں اور اضافہ کریں. وہ بدستور آئینی تبدیلی پر بھی زور دے رہے ہیں جس کے تحت انہیں صدر کی حیثیت سے کلی انتظامی اختیارات مل جائیں گے, اور وہ اپنے حلقے کے عوام کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح بعض اوقات ایسی صورت کو قوم پرست جذبات کی شکل دی جا سکتی ہے. وہ یعنی عوام اس سے مکمل طور پر متاثر ہو جاتے ہیں, اور صدر جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات باقی نہیں رہتے. یہ سفارتی تنازعہ آرائی انقرہ اور اس کے مغربی حلیفوں کے درمیان انسانی حقوق اور جمہوریت کے بارے میں بڑھتی تشویش کے تناظر میں تعلقات میں کشیدگی کے دوران پیدا ہوئی ہے. ترکی کی سرحدیں شام اور عراق سے ملحق ہیں, اور وہ داعش کے خلاف لڑائی اور یورپ میں پناہ گزینوں کے بہاؤ کو روکنے میں مدد دینے کی وجہ سے انتہائی اہم حلیف سمجھا جاتا ہے. کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ تنازع صدر کے بارے میں پہلے سے موجود خدشات میں مزید اضافہ کر دے گا.
He is clearly not very popular in the West, and it's not doing much help to raise confidence in Turkey in the West, but they will maintain their attention. کالم نگار ادیس
کہتے ہیں کہ وہ واضح طور پر مغرب میں مقبول نہیں ہے, اور انہوں نے مغرب میں اعتماد بڑھانے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی, لیکن مغرب کی توجہ اپنی جگہ برقرار رہے گی. وزیراعظم داوتولو اس کے برعکس ترکی اور مغرب اور ترکی اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کریں گے. انہوں نے حال ہی میں بار بار یہ موقف بھی دہرایا ہے کہ ترکی ایک یورپی ملک ہے. احمد داوتولو مغربی حلقوں اور ملک کے اندر صدر کے ناقدین کے درمیان انقرہ میں دانش مندانہ آواز کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. اس سفارتی کشیدگی سے اسی نقطہ نظر کو مزید تقویت ملنے کا امکان ہے, لیکن کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بدستور ایک الگ تھلگ شخصیت ہیں, کیونکہ اردوان کی برسر اقتدار اے کے پارٹی پر بھی آہنی گرفت ہے اور بیشتر وزراء ان کے حمایتی بھی ہیں. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
شامی فوج کا کہنا ہے کہ قدیم شہر پلمائرہ پر دوبارہ قبضہ داعش کے خلاف کارروائیوں کو وسیع کرنے کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا, جبکہ شام کے آثار قدیمہ کے ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے قبضے سے واگزار ہونے کے بعد اس تاریخی مقام کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی. تفصیلات بتاتی ہیں سعدیہ اسد.
شام کی حامی فورسز نے روسی فضائیہ کی مدد سے پالمیرا پر داعش کے 10 ماہ تک جاری رہنے والے قبضے کو ختم کیا, جس دوران انتہا پسندوں نے 2000 سال پرانی کئی تاریخی یادگاروں کو تباہ کر دیا. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اس حملے میں 400 عسکریت پسند جبکہ 180 حکومت نواز فورسز کے اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ شام کی طرف سے پالمیرا کی حفاظت اور اس کی بحالی کے اعلان پر انہیں اطمینان ہوا ہے. بان کی مون کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بات پر بہت خوشی اور اطمینان ہوا ہے کہ شامی حکومت کی فورسز نے شہر کا قبضہ دوبارہ حاصل کیا ہے اور آئسس کو شکست سے دوچار کیا ہے, اور اب وہ تمام انسانوں کے اس مشترکہ اثاثے اور تہذیبی ورثے کی حفاظت کرنے کے اہل ہیں, اور مجھے اس اعلان پر بھی اطمینان ہوا ہے کہ شامی حکومت نہ صرف اس ورثے کی حفاظت کرے گی بلکہ اس کی بحالی پر بھی کام شروع کیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ یہ سب کر سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے. صدر بشار الاسد نے اس کاروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور یہ شامی فوج اور اس کے اتحادیوں کی کارکردگی کا تازہ اظہار ہے. آثار قدیمہ سے متعلق شعبے کے سربراہ مامون عبد الکریم نے داعش کی طرف سے تباہ کیے گئے تاریخی مقامات بشمول قوسل نصرہ اور قدیم عبادت گاہ بال شامن کو دوبارہ تعمیر کرنے کے عزم کا اظہار کیا. مامون عبد الکریم کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام سن 2016 کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے. ہمارے پاس عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ میں بہت اہلیت اور مہارت موجود ہے. ہم نے پہلے بھی پالمیرا میں بحالی کا بہت زیادہ کام سر انجام دیا ہے. ہمارے پاس اس کام کو مکمل کرنے کا تجربہ موجود ہے. یہ الفاظ تھے آثار قدیمہ سے متعلق شعبے کے سربراہ مامون عبد الکریم کے. پالمیرا پر حکومتی فورسز کا دوبارہ قبضہ داعش کے لیے ناکامیوں کے سلسلے کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ عراق کی فوج نے اس انتہا پسند گروپ کو 3 ماہ قبل ہمسایہ ملک عراق میں واقع رمادی شہر میں پسپا کر دیا تھا۔ عراق کی فوج نے رواں ہفتے موصل کا قبضہ واپس لینے کے لیے ایک بڑی کارروائی کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریپبلکن پارٹی کی جانب سے امریکی صدارتی کی نامزدگی کے سب سے چوٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی ایشیائی اتحادیوں پر تنقید کے بعد وہاں اپنی حمایت سے محروم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے ان ملکوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ امریکہ کے دیرینہ سیکیورٹی معاہدوں کا اثر و جائزہ لینے کے لیے کہا تھا۔ ٹرمپ نے ماضی میں ان دونوں ایشیائی اتحادیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ علاقے میں امن اور سیکیورٹی برقرار رکھنے میں ان کا حصہ بہت تھوڑا ہے، جبکہ امریکہ جاپان میں 50,000 فوجیوں اور جنوبی کوریا میں 28,500 قیدیوں کے ساتھ شامل ہے۔ مالی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسلامک مغرب میں القاعدہ سے رابطے کے شعبے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو اس مہینے کے شروع میں دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے، جس میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں سے متعلق معاہدہ طے پانے کے محض چند روز کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی بلاک پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ معاہدے سے متعلق ان کے تحفظات کا اصل پہلو ترک شہریوں کا ویزے کے بغیر یورپ کے سفر کا وعدہ ہے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کی شرائط کے تحت ایسے تارکین وطن جو ترکی سے بحیرہ ایجین عبور کر کے غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہوں گے انہیں واپس ترکی بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں ترکوں کو جون تک یورپی یونین کے ملکوں میں ویزے کے بغیر سفر کرنے کی اجازت مل جائے گی، جو اس وقت تک روبہ عمل ہوگی جب تک انقرہ یورپی یونین کی بعض شرائط پر عمل کرے گا۔ لیکن صدر رجب طیب اردوان برسلز پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے، اور 28 ملکوں پر مشتمل اس تنظیم کی سچائی اور اخلاص پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
bizim şöyle değerler silsilesi içerisinde geçmişimize baktığımız zaman hiçbir zaman bunlar sözlerinde durmazlar۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ترکی اقدار کے تناظر میں ان کے ماضی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یورپی یونین کے رہنماؤں نے کبھی اپنے الفاظ کا پاس نہیں کیا، اور وہ اس بار بھی نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر اردوان کے۔ مبصروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان کے عہدیداروں کو علم ہے کہ ویزے کے بغیر سفر کرنا کتنا متنازع ہے، خاص طور پر یورپی یونین کے کئی رکن ملکوں کے لیے۔ فرانس اس بارے میں واضح طور پر اپنی مخالفت ظاہر کر چکا ہے، اور تقریباً 8 کروڑ ترکوں کے یورپی یونین کے ملکوں میں آزادانہ داخل ہونے کے امکان پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان خدشات میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ ترکی میں پناہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے 20 لاکھ شامی باشندوں میں سے بہت سے انجام کار اس ملک کے شہری بن سکتے ہیں، لیکن آزادانہ سفر کرنے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے انقرہ کو یورپی یونین کے 72 معیاروں پر پورا اترنا ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کہتے ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے وہ تقاضا بدستور ایک غیر حقیقی ہدف ہے۔ ان کے الفاظ،
I have very serious doubts that all 28 members would agree on lifting visas for Turkey in June because Turkey didn't comply with the 72
میں اس بارے میں سخت شکوک کو شبہات رکھتا ہوں کہ یورپی یونین کے تمام 28 رکن ملک جون میں ترکی کے لیے ویزے کی پابندیاں اٹھانے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ترکی نے ان 72 شرائط کو پورا نہیں کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہوا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ وہ یہ شرطیں پوری کرنے کا بندوبست کر لے گا۔ صرف مفاد پرست اور سادہ لو افراد ہی اس معاہدے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ حکومت کے لیے ایک طرح سے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہے، کیونکہ بلا شبہ ترک عوام کے لیے یہ اعلان کرنا بہت فائدہ مند ہے کہ جون میں ان کے لیے ویزے کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ یہ الفاظ تھے سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کے۔ انقرہ یورپی یونین کی شرائط پوری کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ ان شرائط میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے جو بائیو میٹرک شناختی کارڈ متعارف کرانے کا مطالبہ کرتا ہے، جس کے بعد توقع ہے کہ بائیو میٹرک پاسپورٹ کا کوئی تقاضا کیا جائے گا۔ ایک تھنک ٹینک گلوبل سورس پارٹنرز سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر عطیلا یسیلادہ کہتے ہیں کہ ویزا فری سفر کی اجازت حاصل کرنا اردوان کے سیاسی عزائم کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے الفاظ،
He wants visa-free travel, which is very important to these constituents, because most of the visa rejections are among his constituents. You know, if he can't do that,
ویزے کی پابندی سے آزاد سفر کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے انتخابی حلقے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ ویزے کی مسترد ہونے والی زیادہ تر درخواستوں کا تعلق ان کے انتخابی حلقے سے ہوتا ہے. اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کامیابی کو ترک دباؤ یا ترک لابنگ کے نتیجے کے طور پر پیش کریں گے, اور پھر وہ با اختیار صدارتی نظام کے حق میں اپنی مہم شروع کر دیں گے. یہ الفاظ تھے ایک تھنک ٹینک گلوبل سورس پارٹنر سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر عطیلا یسیلادا کے. مسٹر اردوان ترکی کو ایک با اختیار صدارتی نظام میں تبدیل کر کے اپنے اختیارات میں اضافے کے خواہش مند ہیں, جس کے بارے میں ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہوگی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں اپنے حق میں مطلوبہ ووٹ حاصل کرنے کے قریب ہیں, اور اس سال کے آخر میں نئے آئین کی توثیق کے لیے ایک ریفرنڈم کا انعقاد متوقع ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نو سو بہتر کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
خلیج تعاون کونسل نے حال ہی میں لبنان میں قائم ایران کی پشت پناہی رکھنے والی حزب اللہ کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے. جی سی سی ایک علاقائی اتحاد ہے جس میں سعودی عرب, قطر, متحدہ عرب امارات, عمان, کویت اور بحرین شامل ہیں. حزب اللہ کو باضابطہ طور پر ایسا درجہ دینے سے پہلے ماضی میں بہت سے ممالک اور تنظیمیں حزب اللہ اور اس کے فوجی دھڑے کو ایسا ہی درجہ دے چکی ہیں. ان ممالک میں امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, اسرائیل, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور یورپی یونین کے ملک شامل ہیں. جی سی سی کے سیکرٹری جنرل عبداللطیف بن راشد الزایانی نے کہا ہے کہ یہ تازہ اقدام شام, یمن اور عراق میں حزب اللہ کے ملیشیا جنگجوؤں کی مخاصمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے, جن میں جی سی سی کے ملکوں کے نوجوانوں کو دہشت گرد کارروائیوں, ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی اسمگلنگ, بغاوت پر اکسانے اور افراتفری اور تشدد کو ہوا دینے کے لیے بھرتی کرنا شامل ہے. یہ باتیں جی سی سی کے ملکوں کے اقتدار اعلی, سلامتی اور آزادی کی کھلی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں. محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ جی سی سی کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے.
And we're going to continue to discuss with the GCC countries, all of the countries frankly, on how law enforcement, sanctions,
ہم جی سی سی بلکہ تمام ملکوں کے ساتھ اس بات پر تبادلہ خیال جاری رکھیں گے کہ حزب اللہ کی جاری دہشت گرد کارروائیوں اور علاقے میں اس کی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں, تعزیرات اور دوسرے طریقوں کو کس طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے. امریکہ نے 1997 میں حزب اللہ کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا اور دنیا بھر میں اس کی متعدد کارروائیوں اور منصوبوں کی مذمت کی تھی, جن میں ایسے دور دراز ممالک مثلاً بلغاریہ, تھائی لینڈ اور قبرص اور ساتھ ہی مشرق وسطی میں دوسروں کے علاوہ اسرائیلی, عراقی اور شامی شامل ہیں جو بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت کے مخالف ہیں. امریکہ نے حزب اللہ کے عسکری کمانڈروں, رصد میں مدد دینے والوں اور اس تنظیم سے قریبی تعلق رکھنے والے کاروباری اداروں کے خلاف تعزیرات عائد کر رکھی ہیں. وزیر خارجہ کیری نے کہا ہے کہ جی سی سی نے باضابطہ طور پر حزب اللہ کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے, اور یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ حکومتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ حزب اللہ ایک خطرناک اور عدم استحکام پیدا کرنے والا دہشت گرد گروپ ہے. امریکہ حزب اللہ کی دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدام کرتا رہے گا, اور اس کے ساتھ وہ تمام ملکوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ماہرہ خان سے مزید سیکھنے کو ملے گا۔ شاہ رخ خان تفصیل جانتے ہیں فکر و فن میں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اب یہی میرا کلمہ ہے اور یہی میرا مذہب۔
اپنی جاندار اداکاری اور شاندار پرفارمنس کے عوض کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے شاہ رخ خان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی آنے والی فلم رئیس میں ماہرہ خان اور نواز الدین صدیقی کی بدولت پرفارمنس بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور یہ کہ مزید سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔
تم ہی تو ہو، تم ہی رہو، میرے مہرباں، میرے رازداں، ایک تم ہی تو ہو۔ بدلے رتے، بدلے جہاں، دل کے سنسار میں، اس پیار میں کوئی اور نہ ہو۔ ہم تم سے دور نہ ہم سے تم رہو، کہنا ہو جو وہ ہم سے تم کہو۔
ایک بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ رخ خان نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ جب کاسٹ میں ماہرہ خان اور نواز الدین صدیقی جیسے عمدہ اداکار ہوں تو سیکھنے کو ملتا ہے اور پرفارمنس میں بھی نکھار آتا ہے۔
ہم ایک ہیں تو نہ کیوں بن کے محرم رہے، جو تم کہو وہ ہم سنے، ملے نظر تو جان لے کہ جو کہا وہ دل پہ تھا، میرے بھی لکھا۔
تم ہی تو ہو، تم ہی رہو۔
انہوں نے کہا کہ فلم رئیس میں ماہرہ خان سے لے کر زیشان ایوب تک سب نے بہت اچھی اداکاری کی ہے۔ رئیس باصلاحیت اداکاروں کی حقیقت سے قریب فلم ہے۔ میں بھی ان اداکاروں سے سیکھنے اور خوب سے خوب تر پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔
بنیے کا دماغ میاں بھائی کی ڈیرنگ آ رہا ہوں۔
رئیس میں شاہ رخ خان ایک گینگسٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ماہرہ خان شاہ رخ خان کی بیوی جبکہ نواز الدین صدیقی ایک پولیس انسپیکٹر کے روپ میں دکھائی دیں گے۔
سمے یوں ہی چلتا ہے، سوایوں بدلتا ہے، چھپا چھپا رہتا ہے میری یادوں میں کوئی، دن کے سارے پہروں میں، شام کی اداسی میں، رات کے اندھیروں میں یاد آتا ہے کوئی۔ جھکی جھکی
رئیس کے ڈائریکٹر راہل ڈھولکیا ہیں۔ فلم رواں سال عید پر ریلیز ہوگی۔ اس فلم سے ماہرہ خان اپنے بالی ووڈ کریئر کا آغاز کر رہی ہیں۔
زندگی کے نشان موڑ سارے یہاں، داستان
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے سید افسر امام اور محمد ارسلان شریف، اور ہمارے انجینئر ہیں سلیمان تارا والی۔ اپنی میزبانی لوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔